بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات. شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 8 مہذب انسان آسان شریعت پیج نمبر 60 آپ کی سماعت کے پیش نظر ہے. بلا شبہ جو آسمانی ادیان خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئے ہیں ان کا مقصد سب سے پہلے انسان میں پروردگار عالم کی معرفت پیدا کرنا تھا اور اس کو بت پرستی، شرک اور مختلف طرح کی گمراہی سے نجات دینا تھا. دوسرے اس کی سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا تھا اور یہ مقاصد دو بنیادی چیزوں سے عبارت ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل. اور جب کبھی ایمان و عمل کہا جائے تو اس سے مراد صحیح ایمان اور عمل صالح ہے، لہٰذا ہر ایمان و عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ممکن ہے انسان مختلف عقائد پر ایمان رکھے لیکن اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی ربط نہ ہو، اور ممکن ہے کہ عقائد جیسے آبا و اجداد سے ورثے میں ہاتھ لگے ہوں اور بالفرض صحیح ہوں تو بھی ممکن ہے اس میں تغیر و تبدیلی پیدا ہو گئی ہو. خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ جو قرآن خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہنے لگے، ہم تو اس کتاب توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس کتاب قرآن کو جو اس کے بعد آئی ہے نہیں مانتے، حالانکہ وہ یعنی قرآن حق ہے اور اس کتاب یعنی توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 91. بعض اوقات انسان کسی کام کو سمجھ کر انجام دیتا ہے کہ اس میں بشریت کے لیے فائدہ ہے جبکہ اس کے کاموں سے سوائے نقصان و ضرر کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. خداوند عالم فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ لوگ فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 11-12. یا ممکن ہے انسان نیک کام کرے جو بشریت کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہو لیکن اس نے اسے خدا کے لیے انجام نہ دیا ہو بلکہ اس کا مقصد صرف دکھاوا اور ریاکاری ہو، تو اس طرح کا عمل سراب اور دھوکہ ہے کہ دور سے پیاسے اس کی طرف پانی سمجھ کر آئیں لیکن جب نزدیک پہنچیں تو کچھ نہ پائیں. خداوند عالم فرماتا ہے، اور ان لوگوں نے دنیا میں جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم ان کی طرف توجہ کریں گے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ فاسد اور غیر خالص اعمال ہیں، بریکٹ کلوز. گویا اڑتی ہوئی خاک بنا، بریکٹ میں لکھا ہے، کر برباد کر دیں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 23. اگر دین انسان کے لیے رہنمائی ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت پائے اور ترقی کرے، اس لیے کہ ابتدائی خلقت سے انسان جہاں بھی تھا وہاں دین موجود تھا، اور یہ بات موجودہ تحقیقات اور آثار قدیمہ کی شناخت کرنے والوں کے ذریعے بھی مسلم ہو چکی ہے کہ ابتدا میں رہنے والے انسان بہت سی چیزوں سے ناواقف تھے اور بہت عرصے کے بعد انہیں اس کا علم ہوا، لیکن ان کے یہاں پہلے سے ہی عبادت گاہ نظر آتی ہے، اور اسی مطلب کی طرف پروردگار عالم کا قول اشارہ کرتا ہے. ترجمہ، لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یقیناً یہی یعنی کعبہ ہے جو کہ مکے میں بڑی خیر و برکت والا ہے اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. بس یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ تمدن آسمانی ادیان کا نچوڑ ہے اور اس اصل کی روح سے جو اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نہایت ہی ترقی یافتہ تمدن ہے جس پر انسانیت سبقت حاصل نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتی ہے، بلکہ ہمیشہ اس سے ایک زینہ نیچے ہی رہے گی اور اس سے وابستہ رہے گی. بے شک یہ قرآن متمدن انسان میں حیرت انگیز تبدیلی کا باعث ہوا ہے جو مدتوں بے دینی اور اعلیٰ مانوی قدروں کے نہ ہونے کی وجہ سے کفر و الحاد کی مصیبت کو تحمل کرتا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اپنی شخصیت ڈھونڈتا رہا اور یہ چیز اسے عقیدے کی آغوش میں تدریجاً نظر آ گئی. خداوند عالم فرماتا ہے، ترجمہ ہے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم باطل سے کترا کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، وہی دین جو فطرت الہی ہے اور لوگ اسی پر خلق کیے گئے ہیں، اور خلقت خدا میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی مضبوط اور سب سے استوار دین ہے، لیکن بہت سے لوگ اسے نہیں جانتے. سورہ آل عمران آیت نمبر 30. ہاں، آج ہم چاہے روشن فکروں کے درمیان ہوں یا ان کے علاوہ کسی بھی گروہ میں، ہر میدان میں عظیم اسلامی بیداری کے شاہد ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رنگ و نسل میں اختلاف کے باوجود قوموں میں مکمل تغیر اور تبدیلی آ رہی ہے. ملحد بے دین اقوام جو انسانی حقوق کی تھیوری کے قائل ہیں، ان میں ہم مطلق آزادی کا اعلان سن رہے ہیں اور ان میں عجیب تضاد دیکھتے ہیں. مثلا وہ ڈرائیونگ کے وقت شراب نوشی کو ممنوع قرار دیتے ہیں جبکہ ان کے دین میں شراب حرام نہیں ہے. خود ان کے بقول حضرت مسیح، نعوذ باللہ من ذالک، بریکٹ میں لکھا ہے، نے ان کے لیے شراب بنائی ہے. اور اس ممنوعیت کی وجہ وہ ایکسیڈنٹ ہیں جو شراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صرف فرانس میں ڈرائیونگ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے 20,000 لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان ترقی یافتہ ممالک کے ترقی یافتہ تمدنوں کا مطالعہ کریں اور ان کا اسلامی تمدن کے ساتھ موازنہ کریں تو بہت بڑے فاصلے اور اختلاف کا مشاہدہ کریں گے، ایسا فاصلہ جو زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو کافی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خط پر ایک نگاہ ڈالیں جسے آپ نے مالک اشتر نخعی کو بصرہ کا گورنر بنانے کے بعد انہیں تحریر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی ہر میدان میں ترقی کا اندازہ کر سکے۔ نہج البلاغہ خط نمبر 56۔ ایک محقق جب اس عہد نامے کو دیکھتا ہے تو ان تحریروں کے درمیان بشری تمدن کے اس اعلیٰ مفہوم کو پا لیتا ہے جہاں تک ابھی 20ویں صدی کا تمدن نہیں پہنچ سکا ہے۔ اس عہد نامے میں تمام طرح کے اجتماعی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کے ساتھ معنوی، عبادی، اخلاقی مسائل اور بشری روح و طبائع کی ترتیب کو بھی فروع گذاشت نہیں کیا گیا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بیشتر مسلمانوں نے نہج البلاغہ کو فراموش کر دیا ہے، جبکہ یہ کتاب بہت ہی گراں قدر اور عرفانی خزانوں اور علمی حقائق سے پر ہے، لیکن مسلمان مغربی کتابوں اور تھیوری کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں اس امید پر کہ اس جھوٹے مغربی تمدن پر گامزن ہو سکیں، وہی تمدن جس نے سوائے نکبت، بدبختی اور مصیبت کے کچھ اور غریب سماجوں اور قوموں کے حوالے نہ کیا۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے کہیں کہ اسلام اور اسلامی شخصیات میں انسان و انسانیت کے لیے ہر طرح کے بہتر نمونے موجود ہیں تو آپ کو جواب دیں گے، اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو مسلمان پسماندہ نہ ہوتے، وہ پیچھے رہ گئے اور دوسرے آگے بڑھ گئے اور متمدن ہو گئے۔ یہ اور ان کی طرح کے لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ افسوس اسلام صرف ایک تھیوری کی صورت میں باقی بچا ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور بیشتر شخصیات جو اس پر عمل کرانا چاہتی تھیں ان پر حملہ کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، قتل کر دیا گیا یا پھر ممبروں سے ان پر لعنت و سب و شتم کیا گیا۔ شہر بدر کیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کی کتابیں، ان کے آثار بوسیدہ و ناشناختہ رہ گئے، ان پر تہمتیں لگائی گئیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ بریکٹ میں نووی کی مازہ خسر العالم بان حطات المسلمین، انور رفائی کی الانسان العربی والہزارہ، ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی روایہ ہزارتنا اور محمد کرد علی کی الاسلام والہزارۃ العربیہ اور بھی دیگر کتب موجود ہیں۔ حالانکہ امریکہ، جرمنی اور انگلینڈ میں مغربی دانشوروں نے سب سے زیادہ اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے اور مسلمان اس بات سے بے خبر ہیں۔ خدا وند عالم فرماتا ہے ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین بن بیٹھے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہش کے اسیر بن گئے، ان قریب یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے بھگتیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ ایک روز ان میں سے ایک مجھ سے کہنے لگا، اگر اسلامی شخصیات سے تمہاری مراد اہل بیت علیہ السلام کے 12 امام علیہ السلام ہیں جیسا کہ کتب میں آیا ہے اور شیعوں نے ان کی امامت کو قبول کیا ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں اور امور دنیا میں بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر کیوں شیعوں نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ترقی نہ کی اور کسی ایجاد و اختراع میں آگے نہ رہے؟ میں نے اسے جواب دیا، شیعہ اثناشری جو ان 12 اماموں پر ایمان لائے وہ اس درجہ کم تھے کہ جیسے پورے سیاہ لباس میں ایک نقطے کے برابر سفیدی ہو، اور انہیں ہمیشہ قتل کا خوف لاحق رہتا ہے، اس لیے کہ صدیوں تک ان کا خون مباح رہا ہے اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کی جاتی رہی ہے، اور وہ بدترین روحانی اور جسمانی شکنجوں اور سخت تکالیف میں مبتلا رہے ہیں۔ بلا شبہ اگر کوئی اس طرح کی زندگی گزارے تو ہرگز ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو ہمہ وقت پریشانی اور تکلیف سے دوچار رہے اور ہر آن قتل کر دیے جانے کے منتظر رہے، اور یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ انسان بھوکا اور فقیر ہو تو ہر چیز سے پہلے اس کی فکر روزی روٹی حاصل کرنے میں مشغول ہوگی جس سے وہ اپنی حیات کو برقرار رکھ سکے۔ لہٰذا اس صورت میں کیا ہوگا جب اس کی روزی منقطع ہو جائے اور خود وہ اور اس کا کنبہ ایک لقمہ روٹی کے لیے محتاج ہو جائیں؟ لیکن اگر انسان کے لیے سہولتیں فراہم ہوں اور مناسب آسائش زندگی مہیا ہو تو اس کی فکر پرواز کرے گی، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں علماء اور دانشوروں کے لیے خاص اہمیت کی قائل ہوتی ہیں، ان کے لیے مکمل آسائش کے وسائل مہیا کرتی ہیں اور اس راہ میں کافی پیسہ خرچ کرتی ہیں، نیز اس کے لیے بجٹ مخصوص کر دیتی ہیں، ان کے لیے آزمائش گاہیں، لیبارٹریاں اور مشینری فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ بآسانی تجربہ و تحقیق کر سکیں، اس کے علاوہ ان کے لیے مختلف کتب خانے فراہم کیے جاتے ہیں اور انکشافات اور جدید مقالوں کا ترجمہ کر کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر یہ کیوں کر ایجاد نہ کریں؟ لیکن شیعہ اس فقر، تنگ دستی اور قتل و اذیت کے باوجود علم و دانش کے ہر میدان میں پیش قدم رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پروردہ ہیں، اسی مکتب کے جس میں مختلف علوم کے ماہرین فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ و تفسیر کی تدریس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، علم حیت کے علاوہ اور بہت سے دیگر علوم اپنے شاگردوں کو تعلیم فرمائے، جن کی اہمیت کا اندازہ جدید دور اور صنعتی انقلاب کے بعد ہوا۔ اس جگہ میں ان مغربی دانشوروں مستشرقین کے اس سیمینار کا ذکر کروں گا جو 1968 میں فرانس کی اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے علمی دور کی تحقیق میں شیعہ اثناشری کی علمی اور تمدنی تاریخ کے موضوع سے منایا گیا، جس میں امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے 20 سے زیادہ اہم دانشوروں اور سائنسدانوں نے شرکت کی تھی۔ کتاب امام الصادق علیہ السلام کما ارفع العلماء الغرب، ترجمہ ڈاکٹر نور الدین آل علی۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے شاگرد جابر بن حیان کے متعلق سے گفتگو کی اور بتایا کہ جابر بن حیان نے اپنے استاد کے در سے علم فلسفہ، طب اور کیمسٹری پر 1500 سے زائد رسالے تحریر کیے، اور ابن الندیم نے اپنی فہرست میں اور ابن خلقان نے اپنی کتاب احوال امام الصادق علیہ السلام میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دانشوروں نے اس پر اجماع کیا کہ جابر بن حیان نے مختلف علمی نظریات پیش کیے ہیں اور کیمیکل مواد کے علاوہ دیگر ترکیبات جو بم بنانے اور دوسرے امور میں کام آتی ہیں ایجاد کی۔ اسی طرح اس پر بھی اجماع کیا کہ کیمسٹری کے اسرار و رموز کو جابر بن حیان نے کشف کیا ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر تھے کہ معمولی دھاتوں کی کانوں کو سونے چاندی کی کانوں میں بدل دیں، اور اس کے متعلق خود کہتے تھے، میرے استاد جعفر بن محمد علیہ السلام نے مجھے علم و دانش کا ایسا باب تعلیم فرمایا ہے کہ میں چاہوں تو پوری زمین کو خالص سونے میں تبدیل کر دوں۔ ڈاکٹر محمد یحییٰ ہاشمی جو ہمارے زمانے کے دانشور ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب بنام الامام الصادق علیہ السلام ملہم الکیمیا تحریر کی۔ وہ اس میں کہتے ہیں، جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ تعجب ہوتا ہے وہ جابر بن حیان کا وہ دعویٰ ہے، یعنی یہ راز کہ دھاتوں کو تبدیل کرنا اور اجسام کو بدلنا یہ ہر کام میں دخیل ہے۔ اور اگر آج ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ریڈیو ایکٹیو کے مادے کی کھوج، جس سے ایٹم کا تجزیہ ہوتا ہے اور جو مادے کی ماہیت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ فقط ایٹمی بم کی ایجاد نہیں ہے بلکہ وہ ایسی جدید توانائیوں کی ایجاد کا منبع بھی ہے جن کا ابھی تک انسانی فکر نے احاطہ نہیں کیا ہے۔ ان کی اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 56۔ ان سب سے قطع نظر شیعہ تمام علوم میں پیش قدم ہے، جبکہ دیگر تمام مسلمانوں نے صرف فقہ، تفسیر اور اخلاق پر تکیہ کر رکھا تھا۔ اگرچہ ان موضوعات میں بھی شیعوں نے اہم مقاصد حاصل کیا ہے، اور ان کا ولین موجد شیعوں میں سے ہی تھا، اور تاریخ نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور جو اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ شیعہ و فنون الاسلام اور مقدمہ کتاب اصل الشیعہ و اصولہا کا مطالعہ کریں۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ شیعہ ان آئمہ علیہ السلام کی زیر قیادت تمام علوم معارف میں دیگر جماعتوں کی بنسبت پیش قدم رہے ہیں۔ انہی اماموں نے اسرار و علوم کو شگافتہ کیا ہے، اور صحیح معنی میں علم و دانش کی طرف دعوت دینے والے یہی تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ میں اس علم میں ڈوب گیا جو تم پر پوشیدہ اور پنہا ہے، اور اگر چاہوں تو اسے ظاہر و آشکار کر دوں، لیکن تم اس سے اس درجہ مسترب اور لرزہ بر اندام ہو جاؤ گے جیسے کسی گہرے کنویں میں رسی۔ نہج البلاغہ خطبہ 5۔